الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.
يا عزيز و دوستو، اس سے پہلے کہ اس آیت پر بیان کروں، پہلے ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر کل کے لیے جز لازم ہے. اگر اس کل میں سے کوئی ایک جز بھی نکال دیا جائے تو وہ کل بھی باقی نہیں رہتا. اس کی مثال، آسان مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان ہے، اگر اس انسان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو وہ انسان تو رہے گا، لیکن اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ہاتھ کٹا انسان ہے. یا ٹانگ کاٹ دی جائے تو اس کو انسان تو کہیں گے، لیکن لنگڑا اور لولا انسان کہیں گے. اسی طریقے سے اسی قاعدے کو مد نظر اگر ہم رکھیں تو اس قاعدے کی نظر سے جو انسان جس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، جس عضو سے مبتلا ہوتا ہے، سمجھ لے کہ وہ عضو اس سے کٹ گیا. جیسے ہاتھ کٹا ہوا انسان، یا اس کو چھری سے کٹ گیا ہاتھ، کوئی سبزی کاٹ رہا تھا، یا کسی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی، چوٹ آ گئی، اب پورے جسم کے اندر درد ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ جب تک کل کے اندر اطمینان نہیں ہو، جز میں اطمینان نہیں ہوگا، کل میں اطمینان نہیں ہوگا. کل کے اطمینان کے لیے جزیات کا اطمینان لازم ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، پہلی شرط یہ لگائی. حضرات مفسرین نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ کہ وہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے. جب کہہ دیا کہ رب اللہ ہے، اس کا مطلب اب ایمان لے آیا ہے، یہ اب اس کا ایمان مکمل ہو چکا، ایمان لے آیا. ایمان لانے کے لیے بھائی کیا ضروری ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. پھر فرمایا آگے ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا. ڈٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسی پر قائم رہا یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی. اللہ کو ایک مانا، وحدہ لا شریک مانا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا. ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر مستقیم رہا. اور شریک کرنے میں مراد یعنی خالی بتوں کو پوجنا نہیں ہے، گناہ کرنا یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. خواہشات اٹھیں، انہی خواہشات کو اگر دبا دے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے. اگر انہی خواہشات پر عمل کرنے لگ جائے، انہی خواہشات پر عمل کرنے لگ جائے تو وہی انسان کیا ہے؟ کامل نہیں ہوتا، ناقص ہی رہتا ہے. انسان تو کہلائے گا، لیکن جیسے قرآن نے کفار کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں. کس لیے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عقل عطا کی تھی، یہ عقل کے ذریعے سوچتے کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے، اور اس کے اوپر ایمان لے کر کے آتے. انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. جب عقل اس جو کوئی جسم کا عضو، خواہ وہ ہاتھ ہو، خواہ وہ آنکھ ہو، خواہ وہ کان ہو، خواہ وہ عقل ہو، اگر انسان اس کو استعمال نہ کرے تو کچھ عرصے کے بعد وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے اس کی. انسان ہاتھ ہے، ہاتھ سے کام نہ لے، ایک رات اگر سو جاتا ہے اور ہاتھ صحیح نہیں رکھا، ہاتھ ٹیڑھا ہوا، اب صبح اٹھ کر مالشے کے پاس بھاگتا ہے کہ اس ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ ٹیڑھا تھا. ہاتھ رات کو سوتے میں کیسے ٹیڑھا ہو گیا؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہوا. تو جنہوں نے اپنی عقل سے کام لیا اور اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، یہ چیزیں غیب کی ہیں. اور اللہ نے قرآن کریم کے شروع میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب کے اوپر. تو ایک درجہ ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرما دی جو چیز، خواہ وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. عقل کہتی ہے کہ یہ کام کیسا ہے، عقل سے کہو تیرا راستہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے وحی کی ابتدا ہے وہاں عقل کی انتہا ہے. وحی کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے وہاں انسان کے عقل کی انتہا ہو رہی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے. انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، ہوا کہاں سے نکلی؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں چہرہ دھو، ہاتھ دھو، پاؤں دھو، سر کا مسا کرو، چار فرائض ادا کرو. اگر عقل لڑائی جائے تو عقل یہ کہتی ہے بھائی جس جگہ سے ہوا نکلی اس کو دھو لو، وضو ہو جانا چاہیے. شریعت کہتی ہے نہیں، وضو جب ہوگا، جب چار فرائض ادا کرو گے تب تمہارا وضو دوبارہ ہو جائے گا. تو یؤمنون بالغیب کے اندر کیا ہے؟ ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھی اللہ کیا ہے، ایمان لے آیا. دادا نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالی نے مجھے میری بخشش کر دی. کہا کس عمل کے اوپر؟ کہا کہ میں ان پڑھ اور جاہل تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، لہذا جب قرآن اٹھاتا تھا پڑھنے کے لیے تو انگلی رکھ کر کہتا تھا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا. اللہ نے فرمایا کہ تیری اس گواہی کے اوپر جا، ہم تمہیں بخشتے ہیں. پڑھا لکھا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا پڑھنا، بس قرآن اٹھایا اور کہا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا. اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرما دی. تو علم غیب کے اوپر ایمان لانا انسان کے اوپر لازم ہے. یہ دروازہ بند کر دیا. علم غیب کے اوپر جس طریقے سے جو چیزیں مشاہدے میں نظر، آج ہم مشاہدات، جو جن چیزوں کا ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ان کے اوپر ایمان ہم جلدی لے آتے ہیں، ان کو جلدی مان لیتے ہیں. واہ بھائی کیا زبردست عمارت ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. سوچتے ہیں پتہ نہیں اس جنت میں ہوگا کیا. اللہ نے فرمایا کہ اس جنت میں وہ کچھ ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو فرمایا جب تم کہو گے کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا, پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے, کتنی مشکلات آئیں لیکن اس کے اوپر قائم رہے, خواہ بھوک آئی, افلاس آیا, غربت آئی, تندستی آئی, کوئی اور پریشانی آئی, اللہ نے کسی اور طریقے سے آزمایا, لیکن اپنے ایمان کے اوپر قائم رہا. اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا خاتمہ ہوگا, کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اگر انسان ایمان کے اوپر قائم رہے تو اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, ہم تمہارے پاس فرشتے بھیجیں گے جس وقت تمہاری روح نکل رہی ہوگی. دنیا والے تو پاس کھڑے ہوں گے لیکن اس وقت نہ اولاد نظر آئے گی نہ بھائی نظر آئے گا, لیکن حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ اس وقت اس کو وہ ملائکہ نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت بھیجتے ہیں اس کی طرف. اگر وہ بندہ نیک ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے لے کر جنت تک کے تمام حجابات کو ہٹا دیتے ہیں, اور وہ بندہ جب جنت کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے وہ جنت کی طرف اس کی روح چلی جاتی ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ بندہ گنہگار ہے, کسی گناہ میں مبتلا رہا, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں, روح ڈر کے مارے نہیں نکلتی کہ اللہ کے پاس جانا ہے. آج وہ دن آ گیا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. کفار کیا کہتے تھے کہ اگر آپ جو عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام انبیاء سے یہی کہا کہ اگر جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو جلدی لے آئیے, ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے ایک وقت معین مقرر نہ کیا ہوتا تو ہم ان کا فیصلہ ابھی کر دیتے, لیکن ہمارا حلم اتنا ہے کہ ہم نے جو وقت مقرر کر دیا اس وقت پر ان پر عذاب آئے گا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے کہ کس گناہ کے اندر مبتلا ہے, لیکن جب لوط علیہ السلام ڈراتے تو وہ کہتے وہ عذاب کہاں ہے جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں. چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا معاملہ, یہاں تک کہ اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو بھیجا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, اور وہ اسی گناہ میں مبتلا تھے, اسی گناہ میں مبتلا تھے. وہ جب فرشتے آئے, حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا, انہوں نے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے اندر کر لیا. اب یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میری قوم تو اسی گناہ میں مبتلا ہے, اگر قوم کو پتا چلا تو قوم کیا ہے, وہ نہیں چھوڑے گی, وہ تو آ جائیں گے سب. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, اس نے قوم کو اطلاع کر دی. قوم کے لوگ پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا نکالو ان کو. حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کیا فرمایا, قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون, ارے ظالموں یہ میرے مہمان ہیں, مجھے میرے مہمانوں کے سامنے تو بے عزت نہ کرو. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. تب فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ ڈریے مت, ہم انسان نہیں ہم فرشتے ہیں, اور ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے, ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے. تب جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آئے اور وہ جو 6 لاکھ کی بستی تھی اس پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان تک لے گئے. تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ اس بستی کے گدھے اور کتوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی, اتنے قریب لے گئے اور وہاں سے لے جا کر زمین پر دے مارا. اور اللہ تعالیٰ نے خالی یہ نہیں کہ زمین پر دے مارا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی. خالی مر جانا ہی اس سے کافی تھا بھائی، مرنا تھا تو اسی کے لیے کافی تھا کہ آسمان تک لے گئے. یہاں تو چار منزل سے گرے آدمی مر جاتا ہے، پانچ منزل سے گرے مر جاتا ہے، پھر فرشتہ لے کر کے گیا اور اتنے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر اتنا غصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر بھی برسائے اور فرمایا مسومت عند ربک للمسرفین، ہر پتھر پر ہر گنہگار کا نام لکھا ہوا تھا. تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض دفعہ حسن برائے عذاب ہوتا ہے، بعض دفعہ حسن برائے عذاب ہوتا ہے. حسن برائے عذاب ہوتا ہے، بس وہ پاگل ہو گئے، اللہ تعالی نے عذاب نازل فرمایا. تو آج ہم جو مشاہدات دیکھتے ہیں ہم اس کے اوپر جلدی کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ چیز دیکھ لی، لیکن جو جنت ہم نے دیکھی نہیں، لیکن ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا کہ اگر تم دین پر چلو گے تو ہم تم سے اس جنت کا وعدہ کرتے ہیں کہ جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کا جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، وہ جنت ہم تمہیں عطا کریں گے، اور اس جنت کے اندر تم اپنی ساری خواہشات پوری کر لینا. دادا فرماتے تھے یہ جو امتحان کے دن ہیں یہ اس دنیا کے اندر ہیں، آخرت کے اندر اللہ تعالی ہر چیز، فرمایا جو انسان آج بوڑھا ہے، فرمایا جب جنت کے اندر داخل ہوگا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 17 اور 18 سال کا نوجوان، بالکل ہی نوجوان، فرمایا کہ سرخ سفید فرما کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. فرمایا اس دنیا کے اندر اپنی نظر بچا لو، اس دنیا کے اندر گناہوں سے بچ جاؤ. آج افسوس یہ کہ امت گناہ سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج امت گناہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے بعد تعویذیں لینے کے لیے تیار ہے، وظائف پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے آج امت تیار نہیں ہے. اصل وظیفہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دے، پھر فرائض واجبات. دادا نے فرمایا کہ میں آسان راستہ بتاتا ہوں، فرائض واجبات سنت موقعہ ادا کر لو اور گناہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں حیات اولیاء عطا فرمائیں گے، اپنے پیاروں کی حیات عطا فرمائیں گے. آج جو دنیا کے اندر بے حسی پھیلی ہوئی ہے، جو دنیا کے اندر غموم اور حموم ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہر کل کے لیے جز ہے، ہمارے کس جز سے گناہ صادر ہو رہا ہے؟ آیا ہماری سوچ کے اندر گناہ تو نہیں ہے؟ ہماری آنکھیں تو خیانت نہیں کر رہی، ہمارے پاؤں تو خیانت نہیں کر رہے، ہمارے دل کے اندر گناہوں کے وساوس تو موجود نہیں ہے؟ اگر کسی جز کے اندر گناہ موجود ہے تو یا یقین جانیے کہ کل کے اندر کبھی سکون نہیں ہوگا، کل بھی پریشان رہے گا. بھئی ایک انسان کے سر میں درد ہو جائے اور وہ انسان کیا ہے، بے چینی سے کروٹ لے رہا ہے، ایک انسان اس کو آ کر کہتا ہے ابے ظالم تیرے صرف سر میں تو درد ہے، کیا پورا ادھر ادھر ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے تجھے وہ پھر پتا چلے گا، تجھے وہ پھر پتا چلے گا. کیوں بھائی؟ سر ہی تو ہے، خالی سر کا حصہ ہے جس میں درد ہو رہا ہے، بقیہ حصے میں تو سکون ہے، لیکن یہ حصے کا درد پورے جسم کے اندر محسوس ہو رہا ہے. بعض دفعہ انسان ایک معمولی سا گناہ کرتا ہے، اس کا اثر اس کی پوری روح اور جسم دونوں کے اوپر پڑتا ہے، پھر آدمی کیا سوچتا ہے؟ آج کل کا جواب یہ ہے کہ بھائی دیکھو اپنی زندگیوں کے اندر غور کرو کہ کہیں کوئی گناہ تو موجود نہیں ہے. نہیں مولانا، الحمدللہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ موجود نہیں ہے، ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، بالکل سچے راستے کے اوپر ہیں. آج ہم نے دین کی حدود اپنے اختیار سے اس کا تعین کر لیا, نماز پڑھ لیا بس دین پورا ہو گیا, جھوٹ نہیں بولا دین پورا ہو گیا, گھر میں بے پردگی ہے, خالہ زاد پھپھی زاد مامو زاد بہنوں سے بے پردہ ملاقات کر رہا ہے, یہ بھی گناہ ہے. دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد اور کینہ رکھا ہوا ہے, یہ بھی گناہ ہے. ہم اپنے پورے جب تک پورے جسم کے گناہ, دادا فرماتے تھے ایک پھانس چھپ جائے, پھانس کتنی معمولی سی ہے لیکن کیا ہے, پورے جسم کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. پورا جسم اس وقت تک تڑپتا رہے گا جب تک وہ پھانس نہ نکل جائے, حالانکہ پھانس اتنی سی ہے کہ انسان بغور دیکھے اس کو تو پھر نظر آتی ہے ورنہ نظر بھی نہیں آتی, صرف وہاں تکلیف ہوتی ہے. فرمایا جب پھانس کے اندر اتنا اثر ہے, گناہ کے اندر کتنا اثر ہے. آج کہتے ہیں ہم نے سب گناہ چھوڑ دیے, نہیں, سب اگر کامل گناہ چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ کامل اطمینان عطا فرماتے, ناقص گناہ چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ناقص اطمینان دیا, مکمل گناہ چھوڑ دے, نہ ہاتھ سے نہ کان سے نہ آنکھوں سے نہ دل میں نہ دماغ میں, اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر لگا دے. جب تمام اعضاء اللہ کی یاد کے اندر لگ جائیں گے, ہر عضو انسان کا اللہ کو یاد کرتا ہے, ہر عضو انسان کا, ہر عضو کتنا ہے, سر ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, منہ ہے, زبان ہے, دانت ہے, گردن ہے, ہر عضو جو انسان کا ہے, ہر عضو اللہ کو یاد کرتا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, وہی پھول پور حضرت کے گاؤں میں رہتا تھا, اسے کہا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں دعوت میں جاتا نہیں اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے. یہ واقعہ میں نے خود دادا سے سنا. تو اس نے کہا حضرت وہ بات جو میں نے دیکھی تھی سب کو بتا دوں. حضرت نے فرمایا نہیں نہیں ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں. دادا نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ آیا کہ معلوم نہیں اس نے کیا بات دیکھی کہ جس کی وجہ سے حضرت نے فرمایا ہم چلتے ہیں. فرمایا کہ اس وقت تو میں چپ رہا, جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص مجھے ملا. فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے حضرت کو کس حالت میں دیکھا تھا؟ کہا ایک دن میں حضرت کے پاس آیا تو دروازہ جو تھا, کواڑ اس کو کہتے ہیں, کواڑ جو تھا وہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا, تو میں نے جب دھکا دیا اس کو تو پورا کھل گیا, تو دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے اور حضرت کے تمام اعضاء پورے کمرے میں بکھرے ہوئے اور ہر عضو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جیسے ہی مجھے دیکھا تو پورا جسم جڑ گیا اور فرمایا دیکھو اس کا ذکر کسی سے مت کرنا. ہر عضو ذکر کرتا ہے اور جب انسان گناہ کرتا ہے ہر عضو میں پریشانی آتی ہے, کیونکہ یہ پورا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. بتاؤ آپ کی امانت میں کوئی خیانت کرے آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کرتے. کہتے ہیں تو نے ہماری امانت کے اندر خیانت کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ بھی یہی سوال کریں گے, ہم نے تمہیں جسم امانت دیا تھا, یہ آنکھ امانت دی تھی, تم اس کے مالک نہیں تھے کہ جس کو چاہا سانڈ کی طرح اٹھا کر دیکھ لیا. ہم نے آنکھ تمہیں امانت کے طور پر دی تھی, تم نے اس کو ناجائز استعمال کیوں کیا؟ ایک سوال بھی اگر اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا, من نوخ شعزبا, حدیث پاک میں آتا ہے جس سے سوال و جواب کیا گیا وہ ضرور عذاب دیا جائے گا. پکڑا گیا وہ کیا جواب دے گا؟ ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نامہ اعمال انسان کا اللہ تعالی اس طرح اڑائیں گے اور ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال آئے گا اور منادی ندا دینے والا آواز دے گا کہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھو اور خود سوچو کہ کیا تمہارے اعمال اس قابل ہیں کہ تم جنت میں جا سکو. فرمایا جب لوگ پڑھیں گے تو جو گناہگار ہوں گے وہ وہیں پسینے پسینے ہو جائیں گے. یا اللہ ابھی تو اللہ پاک کے سامنے پیش نہیں ہوئے, نامہ اعمال سامنے آ گیا. ارے ایک ہفتہ پہلے کھایا ہوا کھانا یاد نہیں, ایک ہفتہ تو دور کی بات ہے, دو دن پہلے کیا کھایا تھا وہ یاد نہیں ہے. زندگی بھر کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا, خواب و مرد ہو خواب و عورت ہو, ایک ایک لمحے کا حساب مانگا جائے گا. تمہیں زندگی میں یہ لمحات دیے تھے, یہ خوشی کا موقع دیا تھا, تم نے اس خوشی کے موقع کا کیا شکریہ ادا کیا؟ اللہ تعالی نے کوئی نعمت عطا فرما دی؟ بھائی قاری شکیل مؤذن ہے تو یہاں بیچ کی دو تین لائٹیں جلا دیں. تو اللہ نے کوئی خوشی کا لمحہ عطا فرمایا, اب کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالی کی شکر. کیونکہ انسان دو حالتوں میں, میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انسان دو حالتوں میں ہی سب کچھ بھول جاتا ہے, یا تو حد سے زیادہ خوشی مل گئی اس کو, اب کیا ہے اس کو دین یاد نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہے, اب خوشی کا موقع سامنے آیا کہا ارے مولانا اگر اس کے اندر بھی اگر ہم نہ کریں تو پھر کیا حال ہوگا, پھر کب ہم کو. بھائی اللہ تعالی نے کیا رکھا ہے کہ سنت کے مطابق نکاح کرو, سادگی سے نکاح کرو, کیا ہوگا اس کے اندر اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے. دیکھیں مودت اور محبت ڈالنا یہ اللہ تعالی کے اختیار میں, انسان کے اختیار میں نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان محبت قائم ہو جائے یہ کس کے ہاتھ میں, بولو بھائی, اللہ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ یا 10 لاکھ کا لان کرایا اس شادی حال اس کے اندر شادی کی, ساری خرافات کی, اب اس کے بعد کیا ہے تعویذات ڈھونڈتے پھر رہے کہ کسی طرح میاں بیوی کے درمیان میں محبت قائم ہو جائے. جب اللہ تعالی کی نافرمانی کی اب کیا تعویذ کام کرے گا. اور حد سے زیادہ غم آ جائے, کسی کا انتقال ہو گیا, اب انتقال ہو گیا, اب انتقال کے وقت اس کے دل پر غم آیا, ظاہر ہے بھائی ہوگا, بیٹا ہوگا, والد ہوگا, دادا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو رشتہ ہوگا, حد سے زیادہ غم آیا, اب حدود شریعت کو پامال کر دیا, اب حدود شریعت بھول گیا. نہیں, خوشی اور غمی دونوں ہماری تابع شریعت و سنت کے مطابق ہو, اللہ تعالی ہماری خوشی کو خوشی بنا دے گا. اور غم کے اندر اللہ تعالی جہاں غم دیتا ہے اللہ تعالی وہاں پھر سہارا بھی اللہ تعالی ہی عطا فرماتا ہے, سہارا بھی اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. لیکن ان دو حالتوں میں انسان کیا کرتا ہے, حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. نہیں, حدود سے تجاوز نہ کرے. غالباً نکاح بھی آج, ہاں نکاح ہے, اب کیا ہے اس کے اندر حدود شریعت کی رعایت نہیں کی جاتی. کہتے ہیں ارے کیا پوچھنا ہے, اس کے اندر جتنی تصویریں کھینچنی ہے کھینچ لو, یہ یادگار رہیں گی ہمارے لیے کہ ہماری شادی کب ہوئی تھی. ارے مر گئے اب کیا شادی یاد رہے گی, قبر میں چلے گئے کیا شادی یاد رہی. جب اللہ تعالی کی نافرمانی کے ساتھ شادی ہوگی بتاؤ شادی کے اندر برکت ہوگی. حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا, ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونا, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ کم خرچ ہو. کم خرچ نکاح ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا ہے, وہ سب سے بابرکت نکاح ہے. آج حضرت شاہ ابوالحق الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشد اول فرماتے تھے, گھوڑے اور جوڑے کی رسمیں یہی ختم نہیں ہوتی, منہ دکھائی کی رسم ہے, دودھ پلائی کی رسم ہے, جوتا چھپائی کی رسم ہے. فرمایا یہ جتنی رسمیں ہندوؤں کے اندر موجود تھیں وہ آج وہ رسمیں ہم مسلمانوں کے اندر آ گئیں اور مسلمان اس کو فخر سے کرتا ہے. جنہوں نے چھپانا ہے انہوں نے چھپا لیا, جنہوں نے دودھ پلانا ہے پلا دیا, وہ پلا کر کے چلے گئے. اب میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو گئی, اب پریشان ہے کہ ان کے اندر محبت کیسے قائم ہو. یہاں تک کہ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. کیوں طلاق کی نوبت آئی؟ جس وقت اللہ تعالی نے نعمت عطا فرمائی تھی اس وقت حدود شریعت کا انسان نے یہ سوچا, ارے یہ تو مولویوں کی باتیں, یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ مولا کی باتیں. جس نے مولا کی بات نہ مانی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. کسی مولوی کی بات نہیں سنا, قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے, اپنی طرف نسبت نہیں کی, فرمایا اس کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے. تو میرے عزیز و دوستو, جب انسان نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو اب اللہ تعالی کی ہر بات ماننا اس انسان کے اوپر لازم ہے. جب ربوبیت کا اقرار کر لیا کہ رب ہی اللہ ہے تو اب رب کی بات مانو بھائی. جب باپ کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا باپ ہے, ماں نے بتایا یہ تمہارا باپ ہے, تو لائق بیٹا کیا ہے؟ باپ کی ہر بات مانتا ہے. تو معاشرے میں جہاں جاتا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. معاشرے میں جہاں جائے گا کہتے بھائی بڑا لائق بیٹا ہے, اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر لاوا ابلے گا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانا, وہ دعا کریں گے اللہ تعالی لاوا بجھا دیں گے. صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں. فرمایا ابو موسیٰ اشعری اپنے والدین کے زیادہ خدمت گزار ہیں, اپنے والدین کے زیادہ خدمت گزار ہیں, اور جنہوں نے اپنے بڑوں کی خدمت کی ان کے چھوٹوں نے ان کی خدمت کی. یہ اصول و ضابطہ ہے دنیا کا. جنہوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ جیسا رویہ جیسا معاملہ رکھا ان کے چھوٹوں نے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ رکھا. دادا نے فرمایا کہ ایک بچہ اپنے باپ کو گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹ کر لے جا رہا تھا, گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹ کر لے جا رہا تھا. ایک درخت پر جب پہنچا تو باپ نے کیا کہا, بیٹا اگر اس سے آگے لے گیا تو تو ظالم ہو جائے گا. اس نے کہا, ابا گھر سے لے کر یہاں تک لایا ظالم نہیں ہوا؟ کہا نہیں بیٹا, تیرے دادا کو بھی میں نے یہیں تک کھینچا تھا, تیرے دادا کو بھی میں نے یہیں تک کھینچا تھا. تو جو اپنی خدمت کروانا چاہتا ہے اپنے بڑوں کی خدمت کرے, جو اپنی عزت کروانا چاہتا ہے اپنے بڑوں کی عزت کرے, جو بڑوں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. رات کو مولانا اسماعیل صاحب نے بیان کے اندر فرمایا کہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے قصے بیان فرمائے, دادا کے قصے بیان فرمائے. مجھے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم ملا جدہ کے اندر, حضرت کے ہاں ہی انہوں نے پڑھا، اب وہ جدہ کے اندر رہتے ہوں. تو انہوں نے عجیب عجیب قصے حضرت کے بتائے. تو جنہوں نے دین قائم رہتا ہے بزرگوں کے ساتھ رہنے سے، یہ بات یاد رکھیے گا، انسان زبان سے کہہ دے ربنا اللہ، لیکن یہ اللہ کی معیت کب ملے گی؟ جن کو اللہ کی معیت حاصل ہے ان کے ساتھ جڑے رہو، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا آتے جاتے رہو مستقل. دادا فرماتے تھے زندگی میں ایک چلہ لگا لو، اس کے بعد آتے جاتے رہو، انشاءاللہ فائدہ ہوتا رہے گا. جب تک اللہ والوں کے ساتھ نہیں جڑے گا واللہ دین سمجھ میں نہیں آئے گا، دین سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر انسان کیا ہے، دین پر نعوذ باللہ اعتراض کرے گا، دین پر اعتراض کرے گا. اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ 14 نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی قیامت کی، اس میں سے ایک نشانی ہے کہ اس وقت کے لوگ اپنے اسلاف کو اور اپنے پرانے بزرگوں کو بوڑھوں کو گالیاں دیا کریں گے. ہاں یہی ہے، یہی حال ہے. کہتے ہیں ارے وہ تو پرانے زمانے کی بات تھی مولانا، اب تو جدید دور ہے، جدید دور میں کیا سورج جدید طریقے سے نکلنے لگا؟ بولو بھائی، یا کوئی مشین لگا دی اس سے اس کو گھماتے ہیں تو سورج نکلتا ہے؟ سورج بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، ستارے بھی وہی ہیں، انسان بھی وہی ہے، لیکن خود انسان نے اپنی حرکات کو تبدل لیا. پہلے اعمال صالحہ کرتا تھا، اب اعمال بد کے اندر مبتلا ہو گیا. پہلے ایک لقمہ حرام اگر پیٹ میں چلا جائے اس کو یہ احساس ہو جاتا تھا کہ میرے پیٹ میں ایک لقمہ حرام گیا ہے. مولانا مرغوب الرحمان صاحب دیوبند کے محتمی میں عادت تھی، قربانی کے لیے ایک بکرا پالتے تھے، گھر بکرا لے آئے قربانی کے بعد، سارا سال پالوں گا. ایک دن بکرا غلطی سے کھل گیا، گھر والوں نے باندھا نہیں، باندھنا بھول گئے، وہ نکلا اور باہر جو گھاس کی دکان تھی اس پر گیا اور منہ مارا تو گھاس والے نے بھگایا، تو واپس بھاگ کے گھر میں آ گیا. گھر والوں نے ڈر کے مارے نہیں بتایا کہ حضرت ڈانٹیں گے بہت، یہاں تک کہ پورا سال مکمل ہو گیا. ذبح کیا حضرت نے، قربانی کی، قربانی کر کے منہ میں جیسے ہی گوشت ڈالا فوراً قے ہو گئی، فوراً قے ہو گئی. فرمایا کہ سب گھر والوں کو بلاؤ. فرمایا میں نے اس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام نہیں جانے دیا، بتاؤ کیسے اس کے پیٹ میں گیا لقمہ، سب بتاؤ. پھر گھر والوں نے بتایا کہ اس دن ہم سے کھلا رہ گیا اور باہر گیا اور گھاس والے کی دکان سے تھوڑا سا چارہ کھا کر کے گھر کے اندر واپس آ گیا، ہم نے ڈر کے مارے نہیں بتایا. یہ حالت تھی کہ ایک لقمہ حرام گیا، اور جب لقمہ حلال جاتا ہے اس کے انوارات کچھ اور ہوتے ہیں. دادا نے فرمایا کہ دیوبند کے اندر ایک گھاس کاٹنے والا تھا، 3 پیسے کی گھاس بیچتا تھا، 1 پیسہ اپنے لیے، 1 پیسہ اپنی بیوہ پھپھی کے لیے، اور 1 پیسہ جمع کر لیتا تھا. اور ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان 3 بزرگوں کی دعوت کرتا. اور دعوت میں کوئی بریانی نہیں ہوتی تھی، دعوت میں کیا ہوتا تھا، دودھ لے آتا اور چاول لے آتا، اس کو ابال لیتا چاول کو دودھ کے اندر اور ان حضرات کے سامنے رکھ دیتا، اور یہ حضرات بیتاب رہتے کہ کب اس کے ہاتھ سے دعوت آئے گی، کب وہ دعوت پر بلائے گا. ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ
اتنی بڑی بڑی دعوتیں رد کر دیتے ہیں اور اس غریب کیا یہ غریب آپ کو کھلاتا کیا ہے کہ آپ اس کی دعوت کے منتظر رہتے ہیں؟ فرمایا وہ اتنا رزق حلال ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد عبادت کرنے میں دل لگتا ہے، عبادت کے انوارات وہ کچھ اور ہی معلوم ہوتے ہیں، عبادت کے انوارات کچھ اور ہی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ہے رزق حلال کا ایک نوالا، اس سے جو نور دل کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ایک بادشاہ گزرا ہے افغانستان کا، اس کی اولاد ہوئی، بچہ جب بڑا ہوا، اس زمانے کے اندر یہ لڑنا لڑانا یہ سب باقاعدہ حکومتی طور پر سکھایا جاتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک جگہ بھیجا لڑائی کے لیے، وہاں سے اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا ہار گیا اور ہار کر واپس آ رہا ہے۔ بادشاہ کو غم ہوا کہ میرا بیٹا ہار گیا، آ کر گھر میں بتایا بیوی کو کہ ہمارا بیٹا ہار کر واپس آ رہا ہے۔ بعضی عورتیں بھی ایسی اللہ والی ہوتی ہیں، بیوی نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہار کر آ جائے، شہید تو ہو سکتا ہے، ہار نہیں سکتا۔ بادشاہ پریشان کہ آج بڑی بیوی کو کیا ہو گیا۔ بادشاہ آ گیا واپس باہر، دوسرے دن خبر آئی کہ آپ کا بیٹا فتح کر کے، وہ ملک فتح کر کے واپس آ رہا ہے۔ اب آئے بیوی کے پاس، کہا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جب یہ میرے پیٹ میں آیا، میں نے کبھی حرام تو دور کی بات ہے کوئی مشکوک چیز نہیں کھائی۔ ہاں معلوم ہوا کہ اگر بچہ پیٹ میں بھی ہے، ماں جو عمل کرتی ہے اس کا اثر پیٹ پر پڑتا ہے۔ کہا میں نے کوئی مشکوک چیز نہیں کھائی۔ نمبر دو، جب یہ پیدا ہوا میں نے اس کو جب بھی دودھ پلایا وضو کر کے دودھ پلایا اس کو، مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا۔ آج اسی حالت میں گانے سنے جاتے ہیں، اسی حالت میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، تب اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو پھر وہی نافرمانی ہے، وہی ان سے صدور ہوتا ہے۔ تو حلال لقمہ اور حرام لقمہ دونوں کے میں نے بیان کر دیا کہ حرام لقمے کا کیا، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، حرام لقمے سے اللہ حفاظت فرمائے اور حلال لقمہ عطا فرمائے، کیونکہ اس سے ایمان کے اندر کیا ہے، اور جذبات بڑھتے ہیں، اور عبادت کروں اور عبادت کروں اور عبادت کروں۔ آج جو کفار نے سود پھیلایا، یہ سود کی لعنت ہے کہ آج مسلمان نماز پڑھتا ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سلام پھیرتے ہی اس کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اٹھ کر کے دیکھتا ہے مسجد سے نکلنے کا راستہ کہاں سے، اور بازے اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ کھڑکی کو راستہ بنا کر اس سے کود کے نکل جاتے ہیں، کیوں دل مسجد میں نہیں لگا؟ سوچیں، ہم غور کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ کیا ہے؟ مساجد ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اور مبغوض ترین جگہ کیا ہے؟ بازار ہیں۔ کوئی اور مجبوری پیش آ گئی، پیشاب آ گیا، یا کوئی مہمان باہر کھڑا ہے اس کو دیکھ لیا، وہ الگ بات ہے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ امام سلام پھیرتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسجد سے کسی طرح باہر نکلے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کیا ہے، محبوب ترین جگہ ہے، محبوب ترین جگہ پر اللہ نے جس کو محبوب بنایا اس کا دل نہیں لگ رہا، معلوم ہوا کوئی نہ کوئی غلطی کر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں میرے عزیز و دوستو، ہم کیا ہے اب صبح کاروبار کر کے آتے ہیں رات کو تھکے ماندے نفع اور گھاٹا سب کچھ لگا کر کے آتے ہیں پھر بھی آ کر دماغ کے اندر وہی چل رہا ہوتا ہے کہ آج دن کے اندر جو گھاٹا ہوا ہے آج کیا چیز میں بھول گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے نفع نہیں ہوا نقصان ہوا ہے یہ ایک دن کی تجارت ہے یہ تھوڑے دن کی تجارت ہے ذرا اس میں بھی غور کرے اور اس تجارت کا نفع اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں اس دنیا میں بھی پرسکون زندگی اور آخرت کے اندر وہاں تو ہے ہی جنت آگے کیا فرمایا فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اب جس کا ولی اللہ ہو بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا جس نے اپنا ولی اللہ کو بنا لیا کہ یا اللہ میں اپنے غم اور خوشی سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں یہ میں عزم کرتا ہوں عزم مسمم کہ ایک لمحے کے لیے تجھے ناراض نہیں کروں گا اس نے اپنا ولی اللہ کو بنا لیا اللہ تعالیٰ کتنا خیال رکھیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ پھر فرمایا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون تم جب جنت کے اندر جاؤ گے تو بعض چیزوں کی تمہیں اشتہا ہوگی خواہش ہوگی تو جیسے ہی خواہش ہوگی وہ چیز سامنے آ جائے گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کو تم پکارو گے آ جاؤ وہ آنے پر آ جائیں گے آگے فرمایا آخری حصہ فرمایا نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ مہمان نوازی کس کی طرف سے رحمان اور رحیم کی طرف سے دادا نے فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی فرمایا کہ بندے تو گناہ چھوڑتے نہیں اگر ان کو ان کے گناہ یاد رہے تو یہ شرمساری سے کھائیں گے اللہ نے فرمایا تم ہمارے مہمان ہو جب مہمان ہو تو ہمارے یہاں شرمساری سے مت کھاؤ سر اٹھا کر کے کھاؤ دادا نے فرمایا اس سے بڑا مہربان اور کریم مالک دنیا میں کہاں ملے گا فرمایا گناہ بھی بھلا دیں گے تاکہ تم شرمساری سے نہ کھاؤ بلکہ کیا ہے اللہ کے مہمان بن کر کے کھاؤ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارا کل ہے اس کے جتنے جزیات ہیں اللہ تعالی ان پر ہمیں نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی اپنے صادق فی المحبت کے ساتھ اللہ تعالی جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اگر صادق ہیں آپ اپنے اقرار محبت میں اگر صادق ہیں آپ اپنے اقرار محبت میں طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں بہت سخت بیمار ہوں اشرف علی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے ایک صاحب نے لکھا ہے قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی اور والدین کو صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ سب عطا فرمائے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے نوکری کے لیے درخواست دے کر انٹرویو دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے ہم سب گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اللہ پاک جز فرما لے آمین اللہ ہم سب کو جز فرما لے عمر کو اللہ پاک اچھا روزگار عطا فرمائے آمین اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزگار عطا فرمائے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے دعا فرما دیں اللہ تعالی ہم سب کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرمائے نکاح والے آزاد بھائی دولہا صرف آگے آ جائے محمد حسان صدیقی بقیہ حضرات کے میں نام لوں گا جہاں بھی ہو ہاتھ اٹھا دیں لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں شفیع محمد ماشاءاللہ ندیم احمد حافظ محمد کاشف گواہ سید محمد بلال